وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ میں محکمہ خزانہ کی طرف سے ایک سابق پاکستانی افسر راؤ انوار پر پابندیاں عائد کرنے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت ان پر 400 افراد سے زائد ماورائے عدالت قتل کا الزام ہے. آگے چل کر ہم پاکستانی وکلا کے ایک لاہور ہسپتال میں دھاوا بولنے کی وجہ سے مریضوں کا انتقال, اور آخر میں برما کی رہنما آن سون سو کی کے روہنگیا قتل کے دفاع پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا راؤ انوار پر پابندیاں. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے راؤ انوار کی ایک ویڈیو بھی حاصل کی, جس میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں غلط ہیں. آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ کے سید عالم چشتی سے. ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ہیں یہاں ڈاکٹر ظفر بخاری, جو پروفیسر ہیں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے یونیورسٹی آف شکاگو میں. لیکن راؤ انوار کے بیان سے ابتدا کرتے ہیں.
ایک سپر پاور امریکہ, جس نے یہ ساری چیزیں وہی ان کی بتائی ہوئی اور وہ اٹھا کے ڈال کے اور اتنا بڑا ایک الزام پاکستان پہ اور مجھ پہ لگا دیا کہ یہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں. میں ایک پولیس فورس کا ایس ایس پی تھا اور ہم دہشت گردوں سے لڑتے ہیں. 400 کے قریب دہشت گرد یا 500 یا 440 تھے, تو ان میں سے کسی ایک کی بھی کمپلینٹ نہیں ہے میرے خلاف کہ میں نے کسی کو مارا ہے کسی لالچ کے تحت یا کسی جعلی انکاؤنٹر میں. آج میرے ہٹنے کے 2 سال بعد بھی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی, نہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. ایک ملزم بتا دیں کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ میں کسی کے ساتھ تعاون کرتا تھا یا مکس اپ کرتا تھا, تو امریکہ والے کیا مجھے پاکستان میں سزا دے دی جائے. اگر ایسی چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی, نہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ اس ایک بھی آدمی سے کسی جرائم پیشہ سے میرا کانٹیکٹ ہو تو مجھے پاکستان میں کھڑے کر کے چوراہے پہ گولی مار دی جائے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں اس کے خلاف واشنگٹن میں اپنے وکیل کے ذریعے کیس بھی کروں گا یا ایمبیسی میں بھی ان کو لیٹر لکھوں گا. یہ اس طرح ہمارے ملک کو بدنام کرنا, اس طرح ہمارے کشمیر ایشو سے ڈائیورٹ کرنا ہماری جو ہے جدوجہد کو, جو کہ ایک سراسر جو ہے زیادتی ہے.
اور اس پر ہم نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر سید عالم کی طرف آتے ہیں. یہ پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر سید عالم, آپ بتائیے, آپ نے راؤ انوار کو سن لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. میں بیرونی طور پر بچوں کا سرجن ہوں اور اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے میرا صرف تعارف کے لیے, کیونکہ آپ نے پروفیسر کا کہا, میں پروفیسر ہوں لیکن بچوں کی سرجری کا. سب سے پہلے تو میں امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے راؤ انوار جیسے انسانوں کے قصائی کو دہشت گرد قرار دیا. اور پھر اس سے پہلے اقوام متحدہ کا, جس کی وجہ سے بین الاقوامی انسانی حقوق کا دن کل بنایا گیا, اس حوالے سے چند افراد امریکہ کی ہٹ لسٹ میں آئے ہیں جو واقعی دنیا میں جرم کرتے رہے, لیکن بہت سے بچ بھی رہے ہیں. راؤ انوار کے جرائم, ان کے انٹرویو کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں
سید عالم صاحب, آپ کی آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, لیکن اس دوران ہم ڈاکٹر ظفر بخاری کی طرف آتے ہیں. یہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور یہ کچھ مزید ہمیں بتائیں گے. ڈاکٹر ظفر بخاری, آپ بتائیے, آپ معاشیات کے ماہر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ کوئی پابندی لگاتا ہے تو کس واسطے لگاتا ہے. اب محکمہ خزانہ نے جو پابندی لگائی ہے راؤ انوار پر, اس کے کیا نتائج آپ دیکھتے ہیں؟
देखिए, इसको हमें इस पूरे इशू को हमें दो डायमेंशन में देखना पड़ेगा। एक डायमेंशन तो ये है कि राव अनवार की अमेरिका के अंदर अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट जो कि मैंने देखी थी कल, उसमें ये था कि उनके यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स या उनकी कोई प्रॉपर्टीज है उन्हें सीज किया गया है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये बनता है कि राव अमेरिका का किसी न किसी तरीके से बहसियत एज ए समझे कि फॉरेन इन्वेस्टर या बहसियत, अब ये नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड भी है, तो एक तरीके से ये है कि उनका बहरहाल ये एक लिंक तो यूएस से बनता है, एक चीज तो ये है। तो दूसरी चीज ये है कि जहां तक ताल्लुक है राव अनवार पर ये जो 400 लोगों को मारने का, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो इनका अपना इंफॉर्मेशन सोर्स है वो अमेरिका की अपनी एम्बेसीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि तमाम उन लोगों के कवायद जमा करती हैं जो कि किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनका अमेरिका के अंदर भी किसी ना किसी तरीके से अगर इंटरेस्ट हो। तो मैं इसको जिस तरीके से लिंक कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिंक कर रहा हूँ कि यूएसए ने इसको ऐसे लिया है कि हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर या एक ऐसा आदमी जिसके पास के, अब मैं तो नहीं जानता कि उनके पास यूएस ग्रीन कार्ड है कि नहीं, लेकिन क्योंकि न्यूज रिपोर्ट में ये आया है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज या उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो यूएसए में सीज कर दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज इसमें आती है, जो इसमें दो डायमेंशन तो मैंने आपको ये बताई है, थर्ड डायमेंशन इसमें ये आती है कि देखो, जब भी किसी भी तरीके से इस तरीके से यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी या कोई भी इसको समझ कोई एक्शन लेता है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके, तो वो उसमें दो चीजें जरूर चेक करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि इस आदमी का जो है ना बेस सैलरी कितनी है और इसकी टैक्स रिटर्न क्या शो करती है। अगर आपकी टैक्स रिटर्न जस्टिफाई करती है आपके एसेट्स को तो फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अगर आपकी टैक्स रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर सकती है तो फिर उनके पास एक ये आ जाती है चीज कि जनाब ये चूंकि अब ये पैसे का जो सोर्स है ये अब हमें बताया जाए। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की होगी और उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया है।
अच्छा।
लेकिन एट द सेम टाइम, लास्ट कमेंट, एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि राव अनवार को भी ये चाहिए कि वो अगर उनका यहाँ पे एसेट्स हैं तो वो वाशिंगटन डीसी में आके वो डेफिनेटली वो अमेरिकन लीगल सिस्टम में जा सकते हैं। और एक पॉइंट जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, पिछले 20 साल से मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ एज ए कमिश्नर इलिनॉय सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो कि हमारी जो कमीशन है वो अटर्नीज की जो बिहेवियर है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से बींग अ लॉ ग्रेजुएट माई सेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान और थोड़ा सा 20 साल से मैं चूंकि इलिनॉय सुप्रीम कोर्ट के साथ अटैच्ड हूँ तो मैं इनके लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड करता हूँ। तो इसके अंदर डेफिनेटली अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई ऐसे शवाहिद मौजूद होंगे जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने ये एक्शन लिया।
अच्छा, हम पाकिस्तान चलते हैं जहाँ से हमें दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान ने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर टीपू, हम बात कर रहे हैं राव अनवार के बारे में। यहाँ अमरीका की महकमा ख़जाना ने इन पर पाबंदियाँ आयद की हैं कि उन्होंने 400 से ज़ायद लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया है। राव अनवार कहते हैं कि वो अमरीका में आके अपना केस लड़ेंगे। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे?
ये प्रोग्राम में मदद करने का शुक्रिया। बिल्कुल, राव अनवार जो है उसने मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन की है और उसने जुल्म किया है लोगों पे, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। और यहाँ पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम रहा है 18th अमेंडमेंट के बाद वो ये रहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको काफी हद तक जो है वो आजादी हासिल है कई मामलों में, लॉ एनफोर्समेंट के मामलों में, खर्चे के मामलों में, पैसे के मामलों में। तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल में राव अनवार को अगर किसी पार्टी ने इस्तेमाल किया है तो उसको ये चाहिए कि उसको कार्रवाई सजा मिले। रहा बात अमेरिका की जो पाबंदियां लगाने के ऊपर इंडिविजुअल्स के, वो एक कहावत है स्ट्रेटजी की, यू कैन नॉट कंपनसेट अ स्ट्रेटजिक ब्लंडर विद टैक्टिकल ब्रिलियंस। मतलब ये है कि अगर आप मोटी गलती कर लें तो छोटी छोटी जितनी मर्जी अच्छी बातें करते रहे उसका फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर जो जो इंसानी हकूक की पामाली हुई है और जो हकूमतें इंसानी हकूक की पामाली कर रही हैं साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर, या मशरक वस्ता में, या लातिनी अमरीका में, तो या ये जो ओल्ड यूरोप है उसमें भी इस मामला कहीं कहीं आपको नजर आता है। तो मेरे ख्याल में जो लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं स्ट्रीट्स में, या जो कश्मीर के जो लोग
जी
हैं,
ब्रिगेडियर टीपू, आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन इस वक्त हम मौजू पर रहना चाहते हैं, हम जरा मौजू पर रहना चाहते हैं
जी, लेकिन इसकी निशानदेही जरूरी है। बिल्कुल मैं मौजू पे वापस आ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर जो तब्दीली आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद, वो ये है कि जितनी कसावटें थी या जितनी इररेगुलरिटीज थी हुकूमत की रनिंग में पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिहाज से या मुस्लिम लीग नून के लिहाज से, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, ह्यूमन राइट वायलेशन की,
ब्रिगेडियर टीपू, क्योंकि हमारे पास बड़ा बहुत कम वक्त है, लेकिन हम इस वक्त इंसानी हुकूक के लिए कोशां सैद आलम चिश्ती के पास लौटते हैं, इनकी लाइन कट हो गई थी। सैद आलम साहब, आप
इंसानी हकूक में आप ये देख लीजिएगा कि चूंकि वॉइस ऑफ अमेरिका एक अमेरिका की आवाज़
नहीं, अमेरिका की नहीं, हम आजाद आवाज हैं। ब्रिगेडियर टीपू, आप हमारे साथ रहें। सैद आलम साहब, ये बताइए कि अभी हमने सुना राव अनवार को, वो अपना दिफा कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर आप क्या देखते हैं कि उनका कोई दिफा करने वाला मौजूद है या उनके खिलाफ वहाँ क्या कार्रवाई होगी?
सबसे पहले आपका शुक्रिया, अमेरिका का शुक्रिया जिन्होंने राव अनवार जैसे इंसानों के कातिल को पर पाबंदियां लगाई, अक्वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया जिन्होंने इंसानी हकूक का ये दिन रखा, आलमी दिन रखा, तो उस हवाले से ये पाबंदियां लगी। मेरा नाम सैद आलम महसूद है, मैं बच्चों का सर्जन हूँ और अलबत्ता प्राइवेट हूँ और इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद करता हूँ पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के हवाले से। जहाँ तक राव अनवर के बारे में बात है, देखें, उनकी बातें भी सुनी, ब्रिगेडियर साहब की भी सुनी। राव अनवर के ये सारे केसेस 444 हैं जो खुद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी थी उन्होंने बताए थे। इसके हवाले से जो गवाह हैं उसका सबसे बड़ा सबूत, जब नकीबुल्ला शहीद के हवाले से कराची में धरना था तो वहां से जो नॉन पश्तो स्पीकिंग लोग मलीर में आए, खवातीन आई, यतीम आए कि इन्होंने हमें भी मारा है, तो वो सारी इन्वेस्टिगेट हुई। उसके बाद ये ऐसा हुआ, इनको बचा कौन रहा है? इसके बारे में जरदारी साहब ने बात की थी कि ये बहादुर बच्चा है, अगर जरदारी या पीपल्स पार्टी ने इसको बचाना होता तो जरदारी साहब खुद जेल कैसे जाते? अगर उनके बारे में इतनी ताकत होती है उनके हाथ, वो तो खुद को नहीं बचा सकते तो राव अनवार को कैसे बचा सकते हैं? राव अनवार को बचाने के लिए रियासत काफी है, और रियासत को इसलिए अब नहीं कह सकती कि राव अनवार के हक में बोलने के लिए उसको कुछ है नहीं, बस ये दांत चबाते रहेंगे। अमूमी तौर पर यहाँ मीडिया खुश, आवाम खुश, हम खुश, नकीबुल्ला शहीद की रूह खुश होगी, उन तमाम शहदा की रूह खुश होगी। उन्होंने सबसे बड़ा जुर्म ये किया था कि वो अगवा बराए तावान लेके जाते थे, अगवा बराए तावान में तावान नहीं अदा कर सकते थे जो उनको दहशतगर्दी का नाम देकर उनको कत्ल किया जाता रहा है, तो ये इंतहाई अच्छा कदम हुआ है, हम इस पे बहुत खुश हैं।
आप तीनों मेहमान चंद मिनट और रहें हमारे साथ, इसलिए कि हमें बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है, उनको भी हम लेते हैं। हमारे साथ सैद आलम चिश्ती हैं, डॉक्टर हैं,
महसूद
और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा हैं, उनके साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र बुखारी जो शिकागो में पढ़ाते हैं, और हमारे साथ हैं दिफाई तज़्ज़ियाकार ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، کالز لیتے ہیں اور بہت مختصر بات کیجیے۔ مداخل سے نظر محمد۔
میں ضلع طور غر مداخل سے نظر محمد بات کرتا ہوں۔ نفیزہ بین، میں امریکی عوام کے اس فیصلے کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا یہ راو انور نے جو 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 400 آدمی مارے ہیں، یہ ساری بے گناہ تھے۔ اگر اس طریقے سے یہ امریکہ اس طریقے سے انصاف کرتا رہا تو امریکہ کا عزت جو ہے بہت بڑھے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت سلام۔
اور غلام نے کال کیا ہے پشاور سے۔ پشاور سے غلام، جی جی بات کیجیے۔
میں برہان افریدی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ راو انور جو ہے، اس نے پیپل پارٹی کے لیے کافی لوگوں کی جانیں ضائع کیا، اور امریکہ کا بہت شکر گزار ہے، اور اس کو سر عام پانسی دینا چاہیے راو انور کو۔ کافی ایسے اوسر ہیں کہ وہ پارٹیوں کے لیے جانے ضائع کرتے ہیں۔
شکریہ۔ محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے۔ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ جی جی بات کیجیے محمد شفا۔
انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ راو انور کا زیادتی نظر آیا امریکہ کو، یہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، 95,000 شہید کے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ روہنگیا کے مسلمان در فدر ہو کے پھر رہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ دولاپن نہیں چلے گا۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی۔ محسن علی لیا سے مختصر بات کیجیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یو ایس اے نے جو اقدام اٹھایا، یہ اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، جس نے جو ہے نا اتنے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے قاتل کو جو ہے نا یہ ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھارت کشمیر میں اچھا نہیں کر رہا۔
اچھا اچھا، شکریہ آپ کی کال کرنے کا، شکریہ شکریہ۔ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ جی جی،
میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر معاملے میں مسئلہ کشمیر کو کیوں لے آتے ہیں۔
جان محمد نے کال کیا ہے کوئٹہ سے۔
السلام علیکم نفیسہ بین، آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں۔ یہ کہ میں امریکہ کی عوام کے اور ان کی گورنمنٹ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے کھالے بیڑیوں کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی تحسین کے لائق ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان 21ویں صدی میں بھی اس قسم کے درندوں کو آج تک نہ کوئی ان کو پھانسی دی گئی، نہ کوئی ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے امریکی عوام کی اور امریکی گورنمنٹ کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ آبٹ آباد سے ہمیں کال کیا ہے ظہور احمد نے۔ جی مختصر بات کیجیے۔
جی 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 میڈم۔ جی میڈم السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ظہور احمد بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ میڈم اس طرح ہے کہ میں اکثر آپ کا پروگرام سنتا ہوں، مجھے آج بڑی مایوسی، آج کی بلکہ اکثر مایوسی ہوتی ہے، یہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب کی جو باتیں میں سنتا ہوں، خاص طور سے محترم جی نون کے متعلق۔ مطلب وہ اس کا ہو رہا ہے تو وہ محترم جی کو بات کر رہے ہیں۔ شریف جیسا لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ نہ جانے موجودہ حکومت کی یہ تریفے کرتے ہیں، اس میں کیا انہوں نے دیکھا ہے؟
اور ہمیں آپ کی بات سن لی۔ ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں عرض کر رہا ہوں جی، راو انور ظالم اور قاتل کا امریکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ قاتل ہے اور یہ ظالم، یہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟
اچھا سوال آپ نے اٹھایا، بڑا اچھا نقطہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی۔ جی جناب بات کیجیے۔
میرے مہمان آزاد سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو راو انور لاکھ بار۔
اچھا ان کی لائن کٹ گئی۔ اور پنڈی سے محمد افضال۔
السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
میں بات کر رہا ہوں، یہ اکیلا انور ادوار تو نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا نا, سب کو آپ ڈالنا چاہیے.
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے کامیاب بنگش نے.
ہلو, السلام علیکم, کامیاب بنگش کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں.
جی جی,
پاکستان میں جو گزری حکومتی تھی تقریباً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, انہوں نے ایسے بھیڑیا پال رکھے تھے اور وہ اس طرح قسم کے ایسے بھیڑیا تھے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ اس لیے رکھے ہوئے تھے, اور مقابلے میں اور پولیس مقابلے میں بہت سے لوگوں کو اور مخالفین کو
عمر دین ہنگو سے, اور پھر اس کے بعد مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. عمر دین
جو بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر صاحب جو تبصرہ کرتا ہے یہ تو میرے خیال میں حکومت کی طرف سے لکھا لکھایا بیان ایک پڑھتا ہے, یہ نہیں دکھتا کہ وہ جو قاتل ہے اس کا ساتھی بھی مجرم ہوتا ہے, یہ بھی اس کے ساتھ کا مجرم ہے, لہٰذا اس کے ساتھ اس کے اوپر بھی کیس بننا چاہیے.
ہم آتے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری کی طرف. ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ بتائیے کہ پابندیاں تو راؤ انوار پہ لگ گئیں, تو اس کا کیا عکس پاکستان پر بھی پڑے گا؟ کیا اس کی بھی بدنامی ہوگی؟ جی
بالکل, دیکھیں اس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر چیلنج ہے, اور اس میں جو ایک حیران کن بات میرے لیے بھی تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے راؤ انوار پہ الزامات تھے اور وہ واقعی ابھی تک پروو نہیں ہوئے تھے, لیکن جب راؤ انوار نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے ان اویلیبل ڈکلیئر کیا کورٹس کی طرف, تو پھر ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا کرٹنز کوئی نیگوسیشنز ایسی ہوئی تھی کہ ایک دم اچانک سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہنچ گئے, اور وہاں جا کے اندر کیا کہانی ہوئی ہے کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر راؤ انوار کا کیس جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کو خاص طور پہ جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھا میسج کنوے نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز پہ میں بہت حیران تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیسز ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا سٹی لیول کے اوپر ہینڈل کرنے چاہیے تھے وہاں کی کورٹس کو, ڈائریکٹ اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو راؤ انوار کا جو یہ کیس ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیگل سرکلز کے اندر یہ ایز اے کیس اسٹڈی بھی لیا جائے گا کہ ایک طرف تو ایک ابھی الزامات ہیں, دیکھیں نا اب میں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ الزامات صحیح بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو جب ایک آدمی کے اوپر جب آپ 450-450 لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اندر کل کرنے کا الزام لگا سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو واپس دوبارہ 3-4 مرتبہ لایا گیا, تو وہ ایک ریفلیکشن ہے ایکچولی خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کا, جو کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر دیکھا ہے کہ جہاں پر کہ اس قدر مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں راؤ انوار کا جو کیس ہے یہ نہ صرف انٹرنیشنل فورم پر آئے گا بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ایک اور جو کیس آنا چاہیے کہ 90% سندھ کی پاپولیشن ہیپیٹائٹس سی کی طرف ایکسپوز کرنے میں سندھ گورنمنٹ کا ہاتھ ہے.
لیکن پورے ملک پر اس کا ریفلیکشن آئے گا, اور بالکل بالکل,
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ, کیونکہ میں دیکھیں دور سے بیٹھے ہوئے میں تقریباً جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میرا جو ایک والنٹیئر ورک ہے وہ الینوائے سپریم کورٹ کا ایک کمیشن ہے, اٹرنیز رجسٹریشن اینڈ ڈسپلنری کمیشن اس کے ساتھ ہے, اور میں پچھلے 20 سال سے میں اس تمام یہ کیسز وغیرہ سب اسٹڈی کرتا ہوں, اور جب میں اس کو پاکستان کے ریفرنس میں دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں غلط طریقے سے اس قسم کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں وکلاء کی طرف سے. آپ یقین کیجیے کہ
ڈاکٹر ظفر بخاری, کیونکہ ہم وکلاء کے بارے میں ابھی آتے ہیں لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم ظاہر ہے بریگیڈیئر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی
جی ضرور, پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس میں, یہ کافی ساری غلطیاں انہوں نے کی ہیں, اور ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ آئے دن پکڑے جاتے ہیں, 100 بندے مار دیے ہیں, 200 بندے مار دیے ہیں, 50 بندے مار دیے ہیں, اس طرح پیپل پارٹی کے اوپر الزام ہے, مسلم لیگ نون کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ادھر لوگوں کو قتل کیا, طاہر القادری کو لاہور کے اندر, تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ضرور جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, और जुडिशियल सिस्टम को यह देखना चाहिए कि उनके ऊपर जो हरफ आ रहा है उसके उसका तदारक वो कैसे करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के चूंकि तवज्जो से ये प्रोग्राम है वॉइस ऑफ अमेरिका का, ये अलग एक दिन है जो है वो इंसानी हकूक का, जहाँ जब इंसानी हकूक की रियासती दहशत गर्दियाँ कर रहा है, चाहे उसमें अमरीका शुमार है, चाहे उसमें हिंदुस्तान शुमार है, चाहे कोई भी मुल्क शुमार है, वो इससे बड़ी गलती है। राव अनवर
हम करते रहते हैं,
रियासती दहशत गर्दी इससे बड़ी गलती है।
बिल्कुल सही है। सैद आलम महसूद, जाने से पहले अगर आप दो लफ्ज कहना चाहें।
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा ने खुद नकीब शहीद के वालिद को ये यकीन दहाने की, बल्कि भी उसका मौजूद है कि मैं इंसान दिलाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं वो माजी की हुकूमतों पर डाल रहे हैं, जफर साहब इंतहाई ठीक बात कर रहे हैं। बात यह है कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी साबित हो रही है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट इंसाफ नहीं देता। जब ये मुल्क अपने घर को ठीक नहीं करता तो दूसरे घर वाला जरूर चीखेगा बोलेगा, तो ये कीप योर हाउस इन ऑर्डर अदरवाइज समबडी एल्स विल करेक्ट यू। तो अमेरिका ने बहुत ठीक किया है, ये साबित हुआ है कि हमारी जुडिशरी ठीक नहीं है, ये साबित हुआ है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। अगर जरदारी साहब होते तो वो खुद चल क्यों जाते, वो खुद को नहीं बचा सकते तो राव अनवर 440 अफराद 44 अफराद के कातिल को कैसे बचा सके थे। तो ये अर्ज करना था, बाकी मैं जफर साहब के
ठीक है, ये फैशन बन गया है, ठीक है, कोई चीज आपको नजर ना आए आप एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा,
ठीक है, ये फिर लंबी बहस हो जाएगी, ये लंबी बहस हो जाएगी। जी जी,
काम करना चाहिए, काम करना चाहिए
हमारे साथ
होना चाहिए।
जी जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमारे साथ थे पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के रहनुमा सैद आलम महसूद, उनके साथ थे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर डॉक्टर जफर बुखारी, और हमारे साथ थे पाकिस्तान से दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते
वीओए उर्दू, अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू हालांकि पंजाब का है, लेकिन अब उसको बैन अलाक़वामी नौयत हासिल हो गई है गलत वजूहात की बिना पर। बताया जाता है कि वकला ने हस्पतालों में, बल्कि लाहौर के एक हस्पताल में धावा बोल दिया, जिसकी वजह से कई मरीज भी हलाक हो गए। इस हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पंजाब में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद असद ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील शबीर शर्बी हमारे साथ हैं। आइए इस हवाले से आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान।
डॉक्टरों और वकला के दरमियान होने वाले पुराने झगड़े की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल होने के खिलाफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला सरापा एहतजाज बन गए, और उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के यंग डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ एहतजाज करते हुए अस्पताल पर धावा बोल दिया। इस मौका पर दर्जनों वकला अस्पताल का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वकला की तोड़फोड़ और डॉक्टरों पर मारपीट के बाइस मरीजों और उनके लवाहिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मरीज के रिश्तेदार खावर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि डॉक्टरों ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए, जिन्हें पुलिस ने भी नहीं रोका।
पहले दो लेडीज वकील अंदर आए ने गेट थे, उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने गेट बंद करता जाए। वकील तो बहुत बड़ी तादाद आई है, बुआ तोड़ा, बुआ तोड़ के अंदर आईसीयू चाहिए, आईसीयू जाके पेशेंट के कोल आके शीशे तोड़ के सब कुछ तोड़ फोड़ करके मरीजों को परेशान किया।
پی اے سی ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ثاقب شفیع کہتے ہیں کہ وکلا کی توڑ پھوڑ کے باعث مریضوں کا علاج بند ہو گیا اور آپریشن تھیٹر میں بھی آپریشن رک گئے۔
جونیئر طبقے کو کوئی تربیت دیں، تعلیم تو دیتے ہیں، کچھ تربیت بھی دے دیں۔ پی آئی سی آ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ اغیار قوم کے وکلا نے آ کے، جتھے نے آ کے ایک پاکستان کے ہسپتال میں
توڑ۔ کتنے مریضوں کی حالت ہوئی ہے کوئی پتہ ہے؟
میں کنفرم کر رہا ہوں جی، دو تین کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ ایمرجنسی خالی ہو گئی ہے، اسٹاف ملتا ہے تو میں ڈاٹا
سر جی بھی جا کے باقی دیکھو سر جی بھی۔
وزیر اطلاعات پنجاب فیض الحسن چوہان ڈاکٹروں اور وکلا کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے ہسپتال پہنچے تو وکلا نے انہیں بھی نہیں بخشا۔
سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، انکوائری کمیٹی، راجہ بشارہ صاحب کی قیادت میں۔ انشاءاللہ وہ کمیٹی جو بھی اپنی سبمیشنز دے گی، ان سارے وکیلوں کے خلاف تادیبی کروائی ہوگی، ایف آئی آر کٹے گی، پسپیئر نہیں کریں گے، کسی گروہ کو اجازت نہیں دیں گے، قانون ہاتھ میں لے۔
مشتل وکلا نے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کے ساتھ پولیس گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا اور پولیس کو زدوکوب کیا، جس پر پولیس نے مشتل وکلا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ صورتحال قابو میں نہ آنے پر پنجاب رینجرز کو بلایا گیا۔ پولیس نے مختلف وکلا کو حراست میں لے لیا ہے۔ وکلا کی جانب سے پی آئی سی واقعے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور ہم تجزیہ کار محمد اسد کی طرف آتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، پنجاب میں ہوتے ہیں۔ محمد اسد، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، نیو یارک ٹائمز میں یہ رپورٹ آ گئی ہے، ظاہر ہے ملکی بدنامی ہے، کہ کس قسم کے وکلاء ہیں جو کہ ایک ہارٹ کے وارڈ میں، بلکہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جا کر ڈاکٹرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ کہ یہ سوشل میڈیا میں پہلے خبر آئی تھی، اس کے بارے میں بتائیے کہ سوشل میڈیا کی خبر ایسے نکل کر کیسے سامنے آ گئی۔
دیکھیں، سوشل میڈیا پر ایسا کہ ایک ڈاکٹر نے اپنی شاعری کا اظہار کیا ہے، لیکن بات سوچنے والی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو روزانہ ٹیلی ویژن پر سینکڑوں ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں سیاستدانوں کو، جس میں بیوروکریسی کو، جس میں ایون ججز کو، اور اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ دبے الفاظ میں آدمی کے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ شعر و شاعری بھی کی جاتی ہے، طنز بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اٹھیں۔ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کی دو جنگیں تین ہو چکی ہیں، وہاں پر بھی کبھی کسی نے ہاسپٹلس کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ برقرار بین الاقوامی طور پر یہ ایک عمل ہے کہ کبھی بھی جنگ کی صورت میں بھی ہاسپٹل پر مریضوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ وکلا جو ہمارے مشرف کے دور میں جب انہوں نے ایک تحریک چلائی، حالانکہ وہ تحریک تو انہوں نے چلائی لیکن جس کی کامیابی کا سارا چہرہ وہ خود لیتے ہیں، لیکن اگر اس وقت بھی میاں نواز شریف جو ہے جلوس کی شکل میں لاہور سے نہ نکلتا تو شاید اس تحریک کا بھی یہی اثر ہوتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد سے جس طرح سے نیگلیجنس کا اظہار کیا گیا حکومتوں کی طرف سے، ایون ججز کی طرف سے، کورٹس کی طرف سے، ان وکلاء نے تو ہر حدود کو اس سے بہت پہلے ہی پار کر چکے ہیں۔ انہوں نے خواتین ججز کو گالیوں تک نکالی، ان کے اوپر کرسیاں طے کی، ججز کے اوپر یہ کام کرتے رہے، عدالتوں میں پولیسوں کو انہوں نے مارا، یہاں تک کہ سائلین کو بھی نہیں بخشا۔
ہم
میں اس کو
جی جی بالکل مذمت کرتے ہیں، لیکن
میں اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں، اور اگر آج اس جرم کی ان لوگوں کو سزا نہ دی گئی تو خدا کا خاصہ آنے والے دور میں تو پھر وکلاء ہی ہوں گے، باقی لوگ تو یہاں سے چلے گئے۔
ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی عہدیدار رہے ہیں۔ شبیر شر، یہ بتائیے، بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ وکلاء نے جس طرح سے وہاں دھاوا بول دیا ایک ہسپتال کے اندر، جس کی وجہ سے مریض بھی ہلاک ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کی کمیونٹی نے اب کیا سوچا ہوا ہے ان کے خلاف؟ کوئی اقدامات اٹھانے کا، کوئی کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ جی، شبیر شر ہمارے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ جی جی جی، بات کیجیے پلیز۔
یہ پنجاب بار کونسل نے بھی نمبر لیا ہے، اور ہمارے پاکستان بار کونسل، کیونکہ میں پاکستان بار کونسل کا عہدیدار بھی ہوں، ممبر ہوں پاکستان بار کونسل کا، اور اپیلیٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، تو ہمارے تمام جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے اس کا, پاکستان بار کونسل نے سخت نوٹس لیا ہے, ہمارے وائس چیئرمین امجد علی شاہ نے اس کی باقاعدہ مذمت کی ہے, اس کے لیے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا بالکل بناونا ہے, اور وکیل جیسا پیشہ جو ہے وہ لارس کا پروفیشن ہے, اور ایسی اس قسم کی حرکت جو ہے وہ گھٹیا قسم کی حرکت ہے, وہ نہیں کرنی چاہیے. اور اسپتال جو ہے انتہائی حساس ادارہ ہے, حساس جگہ ہے, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مریض ہوتے ہیں اور اندر گھس کر کے آپریشن تھیٹرز میں گھس کر کے اس طرح سے جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ کرنا, یہ انتہائی وحشیانہ عمل ہے, درندگی ہے. وکیل جیسے پیشے والے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بڑی شرم ساری محسوس کرتے ہیں, اور ہم عوام سے اور تمام ان لوگوں سے جو متاثرین ہیں ان سے معافی مانگتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے ہمارے جتنے بھی سینئر قیادت ہے, اس سینئر قیادت نے اس عمل کو مذمت کی ہے. پنجاب میں ایسی کاروائیاں کافی عرصے سے بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے جو نوجوان وکلا ہیں وہ بالکل کنٹرول سے نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں, کبھی ججز کی ایک ساتھ مار پیٹ کر دیتے ہیں, کبھی پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے آج وہ منسٹر گیا ہے میڈیٹر بن کر کے, کہ اس کو جو ہے نا وہ بالوں سے جو ہے نا پکڑ کر کے مارا, اور بہت ہی دہشیانہ طریقے سے اس پر تشدد کیا. تو یہ غیر انسانی رویہ ہے, غیر انسانی سلوک ہے.
محمد اسد,
غیر فطری عمل ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں.
محمد اسد, آپ بتائیں, آپ پنجاب میں ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ وکلاء ہیں یا کوئی جرائم پیشہ افراد جو اس شعبے میں آ گئے ہیں؟
دیکھیں, اگر یہ وکلاء بھی ہیں تو جو کام انہوں نے کیا ہے وہ جرائم پیشہ لوگ بھی شاید نہ کریں. جرائم پیشہ لوگوں کا بھی ہم نے آج تک نہیں کبھی سنا ہے کہ انہوں نے آ کے ہاسپٹل میں حملہ کیے ہیں. ہم گزشتہ 10-12-15 سال سے جس حالت سے گزرے ہیں کہ یہاں پر تو کبھی ہم نے نہیں سنا. ٹھیک ہے کہ ہمارے اسکول پر حملہ ہوا, ہمارے بہت سارے بچے شہید ہو گئے, لیکن ان لوگوں نے بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کی کہ انہوں نے ہاسپٹل پر, اور اس ہاسپٹل پر جہاں کارڈیولوجی ہے, جہاں دل کے مریض ہیں, تو ذرا سا دھچکا بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ ویسے ہی زندگی سے اور موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں جا کے حملہ کرنا. اگر آپ کا کوئی ڈاکٹر کے ساتھ تھا, تنازع تھا, مان لیا کہ آپ کی عزت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ آپ کی عزت کیا اشار کہنے سے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, تو آپ کو ڈاکٹروں کے ساتھ جا کے جھگڑا کرنا چاہیے گا. مریضوں کے آئی سی یو میں جا کے آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے اکوپمنٹ توڑ دی ہے, آپ نے وہاں جن لوگوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی ان کے آکسیجن کے ماسک وہ پھینک لیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں یہ وکلا اپنے آپ کو کس طرح کریں گے.
اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اپنے محض وکیل صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ آپ سے مذمت مت کریں, آپ لوگوں کی انہی مذمتوں سے اور اس کے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان میں آپ لوگوں کی ہڑتالوں کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا نہیں دی گئی. سب سے پہلے انیشیٹو لینا آپ عہدیداروں کا کام ہے, آپ انیشیٹو لیں, آپ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں, ان کو بتائیں کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے, انہوں نے قتل کیے ہیں.
آپ نے بڑی اچھی بات کی اسد صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں. محمد اسد اور شبیر شر پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں, محمد اسد سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. ہم کالز لیتے ہیں بہت مختصر. لیاقت الملک دیر سے. جی جناب, لیاقت الملک دیر سے, اور اس کے بعد ہیں طارق چختائی چونیا سے.
ہلو,
جی جی بات کیجیے. جی لیاقت الملک.
نفیسہ بی بی, آج میں حیران ہوں کہ پاکستانی معاشرے کے جو نظام تعلیم ہے اس کا یہ ثمر جو ہمیں دلیل اور ثبوت کے نمبرداروں نے عملی طور پر دیا, یا انسانیت کی مسیحا نے جو کچھ کیا, یہ جو شعر میں آگے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے.
اچھا, اور طارق چختائی چونیا سے. اچھا, دلبر خان خٹک پاک پٹن سے. جی
جی محترمہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میں وائس آف امریکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وکلا کا جو یہ محکمہ بنا ہوا ہے,
اچھا ان کی لائن کٹ گئی. اور چاغی سے محمد صادق.
سلام علیکم باجی.
جی وعلیکم السلام.
میں اوکھلا کو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اوکھلا جو ہمارے جان اور مال کے تاثرات کرنا چاہتے ہیں وہ آج اگر اس طریقے کے آتے ہیں تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے پورا جو عقیدہ ہے وہ اوکھلا تحریک سے اٹھ چکا ہے.
خیر ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی تو جی جی ہم بلکہ شبیر شرق کی طرف بھی آئیں گے. راولا کوٹ سے حبیب حسین شاہ. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. مجھے میں خود بار کا دو بار صدر رہ چکا ہوں اور مجھے بہت انتہائی افسوس ہوا ہے کہ وکلا کا کام تو انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. وکلا نے ملک کا آزاد کرایا اور تحریکیں چلائیں جناب غلام قوم کو آزاد کرایا, تو اگر یہ کام وکیلوں کا رہ گیا ہے تو میرے خیال میں ہم کل سے جو ہے یہ وکالت کی وردی اتار کے احتجاج میں چھوڑ ہی دیتے ہیں وکالت کا کام. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. اور جو مریض مرے ہیں اور ان کا تو بہت ہی افسوس ہے, ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو کوئی یہ وکیل صاحب نے ٹھیک کہا کہ کوئی نوجوان لوگ اس پیشے میں آ گئے ہیں, ان کو نہ انسانی حقوق کا پتہ ہے, نہ والدین کی عزت کا پتہ ہے, نہ سینئر وکلا کی عزت کا پتہ ہے, اور نہ اپنے پیشے کا کوئی احترام ہے. اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے.
شبیر سر آپ بتائیے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ چند روز کے بعد کوئی کاؤنسل کی میٹنگ ہوگی, جس طرح سے محمد اسد نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے زبانی کلامی کے علاوہ, آپ دیکھتے ہیں کوئی ایکشن ہوگا؟ جی شبیر سر. جی شبیر شر کی آواز نہیں آ رہی ہے. محمد اسد آپ کے خیال میں جس طرح سے آپ نے عوام کو بھی سنا, یہ پریشر قائم رہے گا یا پھر کسی نئے جھگڑے میں ہم الجھ جائیں گے؟
دیکھیں ہمارے لیے بھائی سے افسوس ہے اور مجھے آج بڑا ہی دکھ ہوا ہے. میں آج بہت زیادہ دکھی ہوں کہ حکومت جو عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے, آج ایک ایسا شخص جو خود منسٹر ہے اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, وہ بھی ایک انسان ہے, اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا, لیکن انہوں نے آ کے اس چیز کو, باقی تقریباً میں نے تمام لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ میں نے معلومات لی ہیں, مجھے کسی جگہ کسی سیاسی پارٹی کا اس کے اندر انگیجمنٹ نظر نہیں آئی, نہ ہی کوئی ایسی چیز نکلی. اور انہوں نے اپنے ساتھ ہی ایک, معلوم نہیں ہے کہ یہ چوہان صاحب جو ہیں وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, 6 سے 7 لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے, بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے, آئی سی یو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. اور پاکستان کے حالات میں اب معلوم نہیں اس آئی سی یو کو دوبارہ بنانے کے لیے 1 سال لگے گا یا 2 سال لگے گا. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو سیاست کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی, اور یہ چیز انتہائی قابل مذمت ہے. آپ کو اگر آپ انتظامات نہیں کر سکتے, آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ کام نہیں کر سکتے, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ الزام تراشیاں کر کے ان چیزوں کو دوسری طرف لے جاؤ. اور مجھے کوئی یقین نہیں ہے, میں آپ کو آج بہت واضح اور صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف, وکلا کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گی. چند وقتی دن ہوں گے, 1 ہفتہ 10 دن, اس کے بعد یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ ہمارا انتہائی تلخ تجربہ ہے اس حکومت کے لیے. اس سے پہلے بھی کئی کیس ہو چکے ہیں لیکن ان کا کوئی انجام نہیں ہوا.
ہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد اسد, جبکہ پاکستان بار کاؤنسل کے رکن شبیر شر بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے برما اور وہاں کی جو رہنما ہیں آن سو کی، انہوں نے کہا ہے کہ میانمار کے خلاف جو کیس لایا گیا ہے کہ روہنگیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا قتل عام ہوا ہے، یہ غلط بات ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے، امن کے لیے انہیں پرائز ملا ہے، اس کے باوجود انہوں نے برما کی جو ریاست ہے اور ان کے فوجیوں کی حمایت کی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل، شکاگو میں ہوتے ہیں، جبکہ روہنگیا ٹاسک فورس کے ایک نمائندہ ڈاکٹر ملک مجاہد بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو وہ بھی شکاگو میں ہوتے ہیں. آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. رپورٹ تیار کی تھی بہجت جیلانی نے، وہ ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم آپ کو سنائیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ملک مجاہد سے بات کریں، اگر وہ ہمیں عنقریب جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر، آپ بتائیے، یہ سو چی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ بڑا انہوں نے کام کیا ہے دنیا میں امن کے لیے، اب ان کا برمیز حکومت کا دفاع کرنا، کس قسم کا دفاع کر سکتی ہیں اس وقت ان کا، جب سب کچھ دنیا کے سامنے آیا ہو گیا ہے؟
دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی دفاع ہو سکتا ہے. ہر جو مقدمہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے دو فریق ہوتے ہیں، اور ایک فریق مقدمہ دائر کرتا ہے، دوسرا اس کا دفاع کرتا ہے. جو دفاع کرنے والا وکیل ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں، اس کی حیثیت میں وہ اپنے آپ کو ورلڈ سٹیج پہ لائی ہیں، اور اپنی چھاتی کے اوپر وہ نوبیل پیس پرائز جو انہوں نے لیا تھا، وہ اور اس نوبیل پیس پرائز کی ساکھ کو لے کے تو اپنے افواج جن کے مظالم جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، ان کا دفاع کے لیے وہ آئی ہیں. تو جو دفاع کا وکیل ہوتا ہے، وکیل صفائی ہوتا ہے، اس کی تو پہلے سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں اس کا دفاع کرنا ہے. جو میرٹ کی بات ہے جہاں تک، وہ آپ جانتے ہیں کہ اب اگر روہنگا مسلمان یا جو مائنورٹی ہے ان کے اوپر جو مظالم یا ان کو جس طرح سے گھروں سے نکالا گیا اور جس طرح سے اس علاقے کو خالی کرایا گیا، وہاں عورتوں اور بچیوں کو ریپ کیا گیا، اور اس طرح کے جو مظالم ہیں وہ تو ساری دنیا کے جرنلسٹ اور میڈیا، اور ہمارے یہاں سے شکاگو سے ڈاکٹر افراد اور اس طرح کے جو گروپس جاتے رہتے ہیں، ان سب لوگوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کا دفاع تو ممکن ہے ہی نہیں. اب یہ آن سان سو چی کی اخلاقی، ان کو اپنی تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ آئندہ وہ تاریخ میں کیسی دیکھی جائیں گی، کہ ایک طرف انہوں نے جب اپنے مفاد کی بات تھی تو اس کو اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کافی کمزور لوگوں کی جو آواز تھی اس کو آواز دی. لیکن جب اپنی اقتدار کی بات آ گئی، جب وہ اقتدار میں خود شامل ہو گئی، تو اب وہ اتنی چیز جو ایسی واضح چیز جو عیاں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اس کا وہ دفاع کر رہی ہیں. تو ان کو خود یہ سوچنا چاہیے، اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ نوبیل پیس کمیٹی کے جو افراد، جن لوگوں نے ان کو نوبیل سے نوازا تھا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز آن سان سو چی کے خلاف لائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت وہ اور شخصیت تھی، اب وہ اور ہیں، اور ان پہ کوئی اخلاقی پریشر ڈالیں، اور ان کو کہیں کہ کم از کم نوبیل سے متعلقہ جو ان کو لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے، اس کو اس کے ذریعے سے انسانوں کے قتل اور عورتوں اور بچیوں کے قتل اور جینوسائڈ کے جو مظالم ہیں اس کو نہ اپہولڈ کریں.
اچھا، اس وقت ہمیں ڈاکٹر ملک مجاہد نے جوائن کیا ہے، وہ روہنگیا ٹاسک فورس کے نمائندہ ہیں. ڈاکٹر ملک، یہ بتائیں کہ اب تک کوئی 7,30,000 روہنگیا میانمار سے نکل چکے ہیں اور بنگلہ دیش میں جو ریفیوجی کیمپس ہیں ان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جو سو چی نے کہا ہے کہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، پتہ نہیں جینوسائیڈ ہوا نہیں ہوا، روہنگیاز پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، جو پہلی چیز تو یہ کہ میں روہنگیا ٹاسک فورس کی سیریز کا نام نہیں ہے، میں برما ٹاسک فورس کا چیئرمین ہوں جو 38 تنظیم کا کوالیشن ہے، اور امریکہ کی کانگریس میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے قرارداد پاس کی ہے کہ جینوسائڈ ہے، اور حکومت کینیڈا نے جسے کہا ہے کہ جینوسائڈ ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس پر جینوسائڈ ہوا ہے روہنگیا، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جینوسائڈ ہے، دنیا نے اب سننا شروع کیا ہے۔ پہلا ملک ہے برما جس پر بیک وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، جہاں ہم نے بھی دو بیرسٹر رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے روہنگیا مظلوموں کے اعتبار سے وہاں مقدمہ کیا ہوا ہے، پہلی عدالت ہے آئی سی سی اور دوسرا جہاں افراد پہ مقدمہ ہے، اور دوسرا یہاں جو حکومت پہ ہے، پہلی حکومت ہے برما جس پہ دو مقدمے ایک وقت چل رہے ہیں، اور سوچی نے بہت، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ وہ خود تشریف لائیں، اس کی وجہ سے صرف 10 رپورٹر ہوتے تھے آئی سی جے کے اندر، جیسے نیو یارک ٹائمز نے مجھے انٹرویو کرتے ہوئے مجھے بتایا، اس مرتبہ 120 رپورٹر ہیں۔ خود میں یہاں ہیگ میں موجود ہوں اور کم از کم 8-10 لوگ تو مجھے انٹرویو کر چکے ہیں، حالانکہ میں روہنگیا نہیں ہوں۔ تو روہنگیا کا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ مسلسل لوگوں کی دنیا کی نظر میں آتا جا رہا ہے، برما اسے جان نہیں چھوڑا سکتا۔ سوچی کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ عقل مندی کا ثبوت دیتی اور یہ کہتی کہ جی ہاں جنوسائڈ یا مظالم ہوئے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ روہنگیا جو ہیں وہ برما کا ایک حصہ ہیں، اور اس نے روہنگیا کا نام تک نہیں لیا۔ تو اس نے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور برما کا بھی نقصان پہنچایا۔ میں نے ایک ایشو اسٹیٹمنٹ کیا ہے، ابھی ایک پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، 7 نوبل لوریٹ نے سائن کیا ہے، میں نے وہ اسٹیٹمنٹ لکھا نوبل لوریٹ، نوبل پیس لوریٹ ہی کی درخواست پر، ان سب نے کہا ہے کہ نہ صرف ملٹری بلکہ سوچی پر بھی یہ تحقیق ہونی چاہیے، کہ جو تحقیق نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دے شوڈ بی ہیو کانسیکوینسز فار دیئر کرمنل رائٹ۔ تو جو بھی الزامات ہیں، جو بھی جرائم انہوں نے کیے ہیں، نہ صرف ملٹری بلکہ 7 پیس نوبل لوریٹ نے یہ کہا ہے کہ سوچی پر بھی وہ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 لوزر آج جو تھا وہ سوچی تھی، یہ اس کا آخری موقع تھا کچھ بہتر کام کرنے کا جو اس نے گنوا دیا۔
لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت تمام ممالک آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ ہیگ سے بات کر رہے ہیں؟
جی نہیں، ہمارے ساتھ سب ملک نہیں ہیں، چین ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ روس بھی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ بھارت بھی نہیں ہے، تو اس وقت سارے ملک ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ مسلسل چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اگر چین ساتھ ہوتا یا کم از کم خاموش رہتا تو سیکورٹی کونسل کو قرارداد پیش کرتے، لیکن چین خود مصروف ہے اوئیغر مسلمانوں کے ساتھ کم و بیش اسی طرح کے حالات کرنے کے لیے جس طرح کے برما روہنگیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو مجھے چین سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ چیز کورٹوں سے طے نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ کہ جتنا زبردست موقف پیش کیا روہنگیا وکیلوں نے، آج انہوں نے جواب دیتے ہوئے قانونی باریکیوں پہ توجہ دی، اس پہ توجہ نہیں دی کہ روہنگیا انسان ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ کہتے رہے کہ نیت کا نہیں پتہ چلے گا، لیکن نیت کا پتہ ان کی تحریروں سے پتہ ہے، نیت کا پتہ سوچی نے نام تک نہیں لیا۔ جو 1949 کے اندر جب پاس ہوا ٹریٹی آن جینوسائڈ، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ intent to destroy completely or in part. انہوں نے ان پارٹ اسے ڈسٹروائے کیا ہے۔ اگر میں وکیل نہیں ہوں، اگرچہ میں روہنگیا کے لیے وکالت کر رہا ہوں 7 سے رائے عامہ کے لیے، لیکن جو انہوں نے دلائل دیے اس کا پورا جواب ممکن ہے، کل آپ سنیے گا۔
اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ برما ٹاسک فورس کی نمائندہ ڈاکٹر ملک مجاہد جو ہیگ سے اس سیگمنٹ میں شامل تھے. ان کے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان کے شہروں میں چھوٹے چھوٹے جنگل, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. شہروں کی فضا کو صاف اور ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف 3 سے 5 سال میں چھوٹے چھوٹے جنگل اگانے کا ایک نیا طریقہ جسے میاواکی طریقہ کہا جاتا ہے آج کل دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی مقبول ہو رہا ہے. کراچی میں قائم اربن فارسٹ تنظیم چھوٹے جنگل لگانے کا تجربہ کامیابی سے انجام دے رہی ہے. اس تنظیم کے سی ای او شہزاد قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طریقے کی وضاحت کی.
ایک ترکیب ہے جو کہ بہت ہی کامیابی اس کے ساتھ کام کرتی ہے, بیکاز یہیں کے مقامی درختوں کے اوپر مشتمل ہے. یہیں کی جو آب و ہوا ہے اس سے متعلقت رکھنے والے تمام پودوں کو شامل کرتی ہے, تو وہ جنگل بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ریزلٹ دکھاتا ہے, اور اس کی وجہ سے حشرات اور تمام چرند پرند اور وہ تمام چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ بھاگ گئی ہیں, جن کو یہاں پہ گھر نہیں ملتا, جو کہ رہنے کی جگہ نہیں ملتی.
یہ طریقہ پاکستان میں متعارف کرانے میں بھارت کے ایک ماحولیات کے علمبردار اور ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم اے فارسٹ کے فاؤنڈر شوبندو شرما اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس طریقے پر بات کی جس کی مدد سے صرف 10 سال میں ایک ایسا قدرتی جنگل تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں 100 سال میں تیار ہوتا ہے.
تو میاواکی میتھڈ سے جنگل لگانے کے لیے سب سے پہلے اس جگہ کے جو مقامی درخت ہیں, جو دیسی درخت ہیں, ان کا ایک سروے کرنا ہے, ان جگہوں پہ جانا ہے جہاں پر درخت خود بخود دکھ رہے ہیں, ان کو مینٹین نہیں کرنا. دوسرا, آپ کو جنگل کی مٹی تیار کرنی ہے, تو ایسی مٹی بنانی ہے جو زرخیز ہو, ملائم ہو, جو نمی روک کے رکھ سکے. تو مٹی میں کچھ چیزیں ملاتے ہیں, 1 میٹر کی گہرائی تک اسے کھودتے ہیں, اس کو سافٹ کر دیتے ہیں. ایک اسکوائر میٹر میں 3 سے 5 درخت ہم لوگ لگاتے ہیں, اس کو پرال سے ڈھک کر رکھتے ہیں, پانی دے کے مٹی کی نمی برقرار رکھتے ہیں, گھاس وغیرہ نکالتے رہتے ہیں. 2-2.5 سال کے اندر یہ جنگل اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ اسے نہ پانی دینے کی ضرورت ہے نہ کسی رکھ رکھاو کی, اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے 10 سال میں 100 سال جتنا پرانا ہو جاتا ہے.
انہوں نے مزید کہا,
ہم لوگ تقریباً 150 جنگل لگا چکے ہیں, 148, اور دنیا کے 10 ملکوں میں لگا چکے ہیں. بھارت کے باہر سب سے زیادہ نیدرلینڈس میں ہے, اس کے علاوہ سنگاپور, یو ایس, کافی جگہوں پہ اس کو لگایا ہے.
ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ماحول کشیدہ ہے, شوبندو شرما نے حال ہی میں پاکستان میں چھوٹے جنگل لگانے کے متعدد پروجیکٹس میں مدد کے لیے پاکستان کا دورہ کر کے دونوں ملکوں کے درمیان ماحول کو بہتر بنانے کی ایک کوشش کی.
دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں, جو درختوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں, انڈیا میں کھڑے ہوئے ہیں. جب ہمارے درخت بنا یہ دیکھے اٹھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اگ رہے ہیں, راجستھان میں اگ رہے ہیں, تو ہم لوگ کو بھی سوچ میرے خیال آگے کی رکھنی چاہیے.
کراچی کے اپنے نئے اور پرانے پروجیکٹس کا ذکر کرتے ہوئے شوبندو شرما نے کہا,
کراچی میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اربن فارسٹ نام سے, اس میں 400 اسکوائر میٹر کا جنگل 4 سال پہلے لگایا تھا, پھر شہزاد صاحب نے اس میں کافی اضافہ کیا, بہت سارے ہزاروں نئے درخت لگاتے رہے ہمارے میاواکی میتھڈ سے, اور اب 100 اسکوائر میٹر ہم نے 3 دن پہلے لگا دیا ہے. تو 15 لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا, ان 15 لوگوں کو ہم نے 1 دن کلاس روم میں ٹریننگ دی اور 1 دن سائٹ پر ٹریننگ دی. ہم نے جنگل لگایا بھی اور جنگل کیسے لگاتے ہیں یہ سکھایا بھی.
انہوں نے مزید کہا,
ہم لوگ کی یہ کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کام کو سیکھیں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں میتھڈ کو پریکٹس کریں, نئے جنگل لگائیں.
اور اربن فارسٹ کے فاؤنڈر شہزاد قریشی نے شہروں میں جنگل لگانے کی اپنی کوششوں پر بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اپنی مدد آپ کے تحت پہلے تو ایک پارک کراچی میں تھا جس کو ہم ایک جنگل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 10 اور جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں ان کے گھروں میں, ان کے اسکولوں میں, مسجدوں کے باہر مختلف جگہوں پہ اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے فارسٹ لگا کے ان کو دیے, جو کہ ماشاء اللہ سب بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. لاہور میں بھی ہم نے تین فارسٹ ایسے لگائے ہیں.
اور میڈرڈ سے اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شریک پاکستان کے وفاقی وزیر اور آب و ہوا سے متعلق وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ملک کی آب و ہوا کی بہتری کے لیے دوسرے اقدامات کے ساتھ ساتھ شہروں میں چھوٹے جنگل لگانے کے بارے میں بھی اقدامات کر رہی ہے.
لاہور کے اندر ہم کافی فوکس کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہے کہ زمین آئیڈینٹیفائی کریں. تقریباً 60,000 کنال لاہور کے اندر خالی کرایا گیا قبضے سے, اور اس تمام کے اوپر انشاءاللہ اربن فارسٹری کا انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا.
یہ تھی پاکستان کے شہروں میں چھوٹے چھوٹے جنگل لگانے کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.